أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ولا أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين.
یہ سورۃ الانبیاء ہے اور یہ ان سورتوں میں سے ایک اہم سورت ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر قیام مکہ کے ایام میں دعوت کے ابتدائی دور کے بعد والا دور جو کہ درمیانہ دور ہے اور جو ابتدائی دور کے بالکل قریب ہے اس دور میں ان سورتوں کو نازل کیا. جس طریقے پہ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ بنی اسرائیل والکہف ومریم وطاہا والانبیاء ہن من العتاق الاول وہن من تلابی. یہ پانچ صورتیں مکے میں اترنے والی نازل ہونے والی اول اور پہلی صورتیں ہیں. اور ارشاد فرمایا سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کہ وہن من تلادی میری پرانی یاد کی ہوئی صورتوں میں سے یہ پانچ صورتیں ہیں. عبداللہ ابن مسعود وہ مشہور صحابی ہیں جو کہ قراء اور حفاظ صحابہ میں سر فہرست تھے. تو انہوں نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے شروع شروع میں جن صورتوں کو یاد کر لیا تھا ان میں یہ پانچ صورتیں تھیں. تو ہمیں بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تقلید میں اور ان کے اس اسوے اور نمونے کو سامنے رکھ کے کم از کم ان پانچ صورتوں کو زبانی ضرور یاد کر لینا چاہیے. یہ پانچوں صورتیں ارشاد فرمایا کہ میری قدیم دولت ہیں. من العتاق الاول وهن من تلادی ارشاد فرمایا کہ یہ میری قدیم دولت ہیں جن کی میں ہمیشہ حفاظت کرتا ہوں یعنی میں ہمیشہ ان کی تلاوت کرتا ہوں. یہ مکی سورت ہے اور اس سورت کو سورۃ الانبیاء اس لیے کہا گیا کہ اس سورت میں کئی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جلیل القدر انبیاء ہیں اور یہ ان کی زندگی ہے کہ انہوں نے کس طریقے پہ اپنی دعوت والی زندگی میں صبر اور تحمل سے کام کیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کئی مقامات پر ہے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، سیدنا اسحاق، یعقوب، لوط، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، اسماعیل، ادریس، ذلکفل، ذلنون، یونس، زکریہ، عیسیٰ، اور اس طریقے پہ مجموعی طور پہ 17 کے قریب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ہیں جن کا ذکر اس سورہ انبیاء میں موجود ہے، اس بنا پہ اس کو سورۃ الانبیاء کہا گیا۔ یہ مکہ میں نازل ہونے والی ابتدائی ایام کی اہم سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس سورت میں جن بڑے اہم مسائل کو بیان کیا گیا وہ اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کے خلاصے میں اس چیز کو بیان کر دیا گیا، اس چیز کو بیان کیا تھا کہ قرآن عموماً تین چیزوں سے بحث کرتا ہے اجمالی طور پہ، اور پھر بعض سورتوں میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ سب سے اہم جس چیز کو بیان کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور اس کے بعد پھر انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات ہیں، اور سب سے آخر میں عقیدہ یوم آخرت، جس کو ہم فکر آخرت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سورۃ الانبیاء کا اپنی سے پہلے ما قبل سورت، یعنی سورہ طٰہٰ جس کو ہم نے پہلے پڑھا، اس سے اپنی بعد والی سورت الحج سے جو ربط اور تعلق ہے وہ یوں ہے کہ سورہ طٰہٰ کا اختتام ہوا تھا قل کل متربص فتربصوا، سورہ طٰہٰ کے آخر میں تھا، اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں اس دن کا جس دن کے بارے میں تم ہم سے ہمیشہ اختلاف کرتے ہو، جھگڑتے ہو، اور یقیناً وہ آخرت کا دن اور قیامت کا دن ہے۔ جس بات پر سورہ طٰہٰ کا اختتام ہوا اسی بات سے انبیاء کا آغاز ہوا کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اور اس سورت کا اختتام ہوا قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، یہ سورۃ الانبیاء کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 112۔ اس سورت میں 112 آیات ہیں، تو جس چیز پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ہی فیصلے والے دن فیصلہ کر دیں گے، قال رب احکم بالحق، حق کے ساتھ وہ فیصلہ کرے گا اور وہی فیصلہ کرنے والا ہے، اور فیصلے والے دن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ یوم الفصل کیا ہے، وہ یوم القیامہ ہے، اور وہی چیز کہ جس چیز پہ، جس نقطے پہ، جس جملے پہ، جس بات پہ، جس کلام پہ سورہ طٰہٰ کا اختتام ہوا، سورہ انبیاء کا آغاز ہوا، پھر سورہ انبیاء کا اختتام ہوا، اسی بات پہ پھر سورۃ الحج کا آغاز ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور پھر جس چیز پہ سورۃ الحج کا اختتام ہوتا ہے وہ ایمان والوں کے اعمال ہیں، اور ایمان والوں کی صفت ہے، اور ایمان والوں کے مولا کا بیان ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، اور نعم المولا و نعم النصیر، اور سورہ حج کے اختتام کے بعد جب سورۃ المؤمنون کو شروع کیا تو ایمان والوں کی بات جاری تھی، ایمان والوں کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا تھا، وہی چیز مؤمنون کے شروع میں ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین، اس طریقے سے ایمان والوں کے اوصاف کو سورہ مؤمنون کے بالکل شروع میں بیان کیا گیا۔ سورۃ النور میں پھر احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے جن کا تعلق ایمان والوں کی زندگی اور روزمرہ سے ہے، اس طریقے پہ قرآن کی ان سورتوں کا آپس میں گہرا ربط ہوتا ہے۔ اس سورۃ الانبیاء کے دعوے، مطالب اور خلاصہ یہ ہے کہ اس کی 112 آیات ہیں، اور اس سورۃ الانبیاء کو تین بڑے حصوں پہ تقسیم کیا گیا ہے، لیکن اگر مزید تفصیل جاننی ہو تو ان تین بڑے حصوں کے 6 باب ہیں۔ تین بڑے حصوں میں پہلے حصے میں قریش اور منکرین کو ان کے اعمال سیئہ اور سرکشی پر تنبیہ اور وعید کی جا رہی ہے، دوسرے حصے میں بعض انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مختصر حالات زندگی اور اہم واقعات ہیں، تیسرے بڑے حصے میں وہی اسلوب ہے جو عام طور پہ مکی صورتوں میں ہمیں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور پہلی امتوں کا کہ جنہوں نے اللہ کی اور اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کیا، سرکشی اور بغاوت کو اپنایا، ان کے لیے دنیا میں ہلاکت اور آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب۔ یہ تین بڑے حصے ہیں، اور جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ اس سورت کا اختتام یہ تیسرے بڑے حصے کا آخر ہے جس میں انجام کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ بات مانتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور انجام کرنے کا حق اور فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور جو انکار کرتے ہیں ان کا انجام دنیا کا سب کے سامنے ہے اور آخرت کا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا، اور انہوں نے پھر اپنی امت کو بتایا۔ پہلا حصہ اس سورت کا، اس سورت کے خلاصے کو سمجھنے کے لیے جب ہم شروع کرتے ہیں تو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 15 تک، ان 15 آیات میں تخویف اخروی ہے، یعنی آخرت کے عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے، انذار اور تنبیہ کا معاملہ اور وہ یہاں پر انداز ہے، اور قیامت کے ذکر سے آغاز جب ہوا یہ کہہ کر کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ حساب کا دن قریب ہے لیکن لوگ پھر بھی غفلت دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، رسول کی بات ماننے کے بجائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی اس کو ساحر کہتا ہے، کوئی اس کو کاہن، اور کوئی اس کی وحی کو افتراء اور خواب پریشاں کا نام دیتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو نبی کی بشریت کا سرے سے انکار کرتے ہیں کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، اس طریقے پہ یہ لوگ حقائق کا انکار کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو انبیاء سے معجزات طلب کرتے ہیں جیسا کہ گزشتہ امتوں اور قوموں نے طلب کیا، اور وہی مطالبہ قریش مکہ اور منکرین جزیرہ عرب نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا، ارشاد فرمایا کہ حالانکہ اس سے پہلے بھی نبی آئے، رسول آئے، وحی لے کر آئے، اور وہی چیز یہ رسول لے کر آیا ہے، اور سابقہ قوموں کے انجام کو کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ اس انجام کو یاد کر لو، اس لیے کہ جس قوم نے بات مانی اور توحید کے راستے کو اپنایا، صراط مستقیم پہ چلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا و آخرت میں کامیابی سے نوازا، اور جن لوگوں نے انکار کیا ارشاد فرمایا کہ ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 10 اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں نصیحت کا لفظ استعمال کیا، ذکر کا لفظ استعمال کیا، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اس آیت کی تفسیر جب ہم پڑھیں گے تو اس مشہور واقعے کو ہم بیان کریں گے تفصیل سے، جس کا تعلق ایک مشہور تابعی سے ہے جو راستے سے گزرتے ہوئے اس آیت کی دلاوت کو سنتے ہیں اور ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ واقعہ اس دور کے لوگوں کے قرآن فہمی اور تدبر پہ دلالت کرتا ہے کہ اس دور کے لوگ قرآن کو صرف پڑھتے اور سنتے ثواب کی نیت سے نہیں تھے، بلکہ اس نیت سے پڑھتے اور سنتے تھے کہ ان آیات کا مفہوم کیا ہے، ان آیات کے معانی کیا ہیں، اس میں غور و فکر اور تدبر کیا کرتے تھے۔ دوسرا حصہ اس سورت کا آیت نمبر 16 سے شروع ہو کے آیت نمبر 29 پہ اس کا اختتام ہوتا ہے، ان آیات میں دنیا اور کائنات کے بارے میں حقیقت کی طرف اشارے ہیں کہ زمین و آسمان بنانا کوئی کھیل نہیں ہے، حق و باطل، صحیح اور غلط، خیر اور شر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دونوں یکساں اور برابر نہیں ہیں، حق کا مزاج الگ ہے اور باطل کا مزاج الگ ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن ضرور وہ آئے گا جس دن حق کا بول بالا ہوگا اور باطل نیست و نابود ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ باطل اور غیر اللہ اسے بچا سکیں گے تو یہ اس کی بھول ہے۔ ان آیات میں توحید خالص کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کائنات کا نظام چلانے والے کئی ہوتے، کئی مشکل کشا ہوتے، کئی غوث اور دستگیر ہوتے، حاجت روا ہوتے، سجدوں کے لائق ہوتے، عبادت اور پوجا کے لائق ہوتے، پکار کے لائق ہوتے تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. یہ صرف ایک وحدہ لا شریک سبحانہ و تعالی کی ذات ہے جس نے سارے نظام کو سنبھالا ہوا ہے. اور یہی وہ توحید خالص کی دعوت ہے جو دعوت تمام انبیاء نے اپنے اپنے قوموں کو دی ہے, اور یہی دعوت رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے پیش کی, جس کا ذکر آیت نمبر 24 میں ہے. توحید خالص کو بیان کرنے کے بعد دوسری بار پھر شرک پہ رد ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی سفارشی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتا. لا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون, ہر ایک اللہ کے ہاں حاضر ہونے سے ڈرتا ہے سوائے اس کے جس سے اللہ راضی ہو اور جس کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جائے. تو اس طریقے پہ یہ اس آیت کا اس سورت کے خلاصے کا دوسرا حصہ ہے. تیسرا حصہ اس سورت کے خلاصے کا شروع ہوتا ہے آیت نمبر 30 سے, اور یہ چار آیات ہیں وہ لوگ کے جو معجزے اور نشانیاں طلب کرتے ہیں. ان کے جواب میں اس کائنات کے نظام کی چند اہم نشانیوں کو بیان کیا گیا کہ اولم یروا, یہ جو زمینیں ہیں, ان السماوات والارض, زمینیں اور آسمان اور پانی اور پہاڑ, دن اور رات, یہ سب کچھ کیا ہے, کیا یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ دلالت نہیں کرتی؟ تو آیت نمبر 30 سے 33 تک کی چار آیات میں ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے, غور و فکر کی دعوت ہے. چوتھا حصہ اس سورہ انبیاء کا جس کا تعلق اسی سورت کے خلاصے سے ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 47 تک کا یہ بڑا حصہ جو 13 آیات پہ مشتمل ہے. آغاز میں ان لوگوں پہ رد ہیں جو نبی کو بشر نہیں مانتے اور نبی کے بشر ہونے کے مسئلے کو نبی کی توہین سمجھتے ہیں, ان پہ رد ہیں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی بشر ہے اور ہر بشر کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہے اور وہ وقت موت کا وقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, آزمائش کے بارے میں ارشاد فرمایا, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تم لوگوں کو دو طریقوں سے آزمائیں گے, خیر سے بھی آزمائیں گے اور شر سے بھی آزمائیں گے, جیسا کہ آیت نمبر 35 میں ہے. آیت نمبر 37 میں انسان کی جلد بازی کا ذکر ہے کہ خلق الانسان من عجل, انسان بہت جلد باز ہے اور جلد بازی سے اس کو منع کیا جا رہا ہے. اگلی آیات میں ان لوگوں کا رد ہے جو قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کیا ہے اور قیامت کب واقع ہوگی. ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے پہلے بھی قیامت کے ذکر کا سن کے اس کا مذاق اڑایا تھا, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مذاق کو محسوس نہ کیجیے, جیسا کہ آیت نمبر 41 میں ہے. آیت نمبر 42 میں توحید خالص کو بیان کیا گیا اور ایمان والوں کی طرف سے دعوت دینے والے انداز میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن, دن اور رات میں, دن اور رات کے فتنوں سے, مصیبتوں سے تم لوگوں کی حفاظت رحمان کے علاوہ کون ہے جو کرتا ہے. توحید خالص کو بیان کرنے کے کئی انداز ہیں جو ان آیات میں ہمیں ملتے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو زندگی اور دنیا کی نعمتیں ہم ہی نے دی ہیں. من اطرافها کی طرف اشارہ ہے جو آیت نمبر 44 میں ہے, اور یہ مکے میں اسلام کے غلبے اور فتح مکہ کی پیشنگوئی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ جب سرزمین مکہ کی طرف یعنی اس کے اطراف کو کم کر دیا جائے گا, یعنی یہ مکہ فتح ہو جائے گا اور اس میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. آیت نمبر 47 میں قیامت کے دن میزان عدل کے قائم کرنے کا بیان ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. پانچواں حصہ اس سورت کا آیت نمبر 48 سے شروع ہو کے آیت نمبر 91 تک جا رہا ہے. یہ وہ اہم حصہ ہے اس سورت کا جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت الانبیاء ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ان آیات میں ہمیں ملتا ہے. سیدنا موسیٰ اور ہارون کا ذکر سب سے پہلے ہے. پھر درمیان میں آیت نمبر 50 میں قرآن کے دو ناموں کو بیان کیا گیا, مبارک اور ذکر, یعنی یہ قرآن پاک نصیحت ہے اور یہ مبارک ہے. دو نام قرآن کے اس آیت میں موجود ہیں. پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ شروع ہوتا ہے, آیت نمبر 51 سے شروع ہو کے آیت نمبر 70 تک یہ خلیل کا ذکر ہے, کس طریقے پہ انہوں نے اپنی قوم کا مقابلہ کیا اور قوم کے شرک والے دماغ کو درست کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کی طاقت کو استعمال کر کے قوم کے بتوں کو تہس نہس کر دیا اور شرک کے اڈوں کو ختم کیا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ذکر ہے. انہی آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کس طریقے پہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں جھونک دیا گیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے کس طرح یہ آگ اللہ کے خلیل پہ گل و گلزار بن گئی. اسحاق و یعقوب کا ذکر ہے. آیت نمبر 76 میں نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی دعوت کو بیان کیا گیا. پھر داؤد اور سلیمان کا ذکر ہے جو آیت نمبر 78 میں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کے علم, حکمت, فراست, نبوت, طاقت, حکومت, سلطنت, ان تمام چیزوں کو یہاں اجمالی طور پہ بیان کیا گیا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ذکر جب ہم پڑھتے ہیں تو وہی ہمیں سیدنا ایوب کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے صبر میں انتہا کر دی. اسماعیل اور ادریس, ذوالکفل, ان کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے اور ان کے صبر کا بیان ہے آیت نمبر 85 میں. اور اس کے بعد مشہور پیغمبر یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے, کس طریقے پہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو یاد کیا اور یہ دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت نمبر 87 میں ہے. اور آیت نمبر 88 میں ارشاد فرمایا فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین, جو بھی ہمیں پکارتا ہے ہم اس کو نجات دیتے ہیں. زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے, ان کے اس دعا کو بیان کیا گیا جو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے حضور اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اپنے لیے اولاد صالح کو مانگا اور طلب کیا تھا. یہ 89 سے 91 تک یہ معاملہ ہے. اس سورت کا آخری اور 6 حصہ آیت نمبر 92 سے شروع ہوا اور یہ آخر سورت تک گیا ہے. سب سے پہلے امت کی وحدت کو بیان کیا گیا, ان ھذہ امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرہم بینہم کل الینا راجعون. ارشاد فرمایا کہ یہ امت ایک امت ہے, ایک ملت ہے, اس ملت میں انتشار اور اختلاف نہیں ہونا چاہیے. نیکیاں کرنے والوں کی قدر کی جاتی ہے. اس طریقے سے ارشاد فرما فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون. آیت نمبر 96 میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے, اور اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جو ظلم کرتے ہیں. قیامت کے دن یہ کہیں گے یا ویلنا, کہ ہائے بدبختی ہماری کہ ہم نے کیوں دنیا میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا. حشر کے میدان میں ان کی رسوائی کا ایک منظر, اور اس کے بعد پھر جہنم کے مختلف عذابوں کی شکلوں کو بیان کیا جا رہا ہے. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون, یہ جہنم کی ان مختلف سزاؤں کا بیان ہے جو ان آیات میں ملتی ہیں. اور آگے چل کے یہ ارشاد فرمایا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اس آیت میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کے آنا, اس مسئلے کو بیان کیا گیا. اور پھر قیامت کا ذکر, توحید خالص کا ذکر اور شرک پہ رد ہے. اور آخری آیت میں ارشاد فرمایا قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. شرک کی مذمت ہے. اللہ تعالی ہر قسم کے اس شرک سے پاک ہے جو شرک مخلوق خالق کے ساتھ کرتی ہے. اور رب احکم بالحق, میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہت جلد وہ دن آ جائے گا جس دن اللہ تعالی ہر چیز ہر عمل کے بارے میں فیصلہ فرما دیں گے، شرک کرنے والوں کے لیے کیا ہے اور توحید پہ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، آیت جو اس سورت کی پہلی آیت ہے، ارشاد فرمایا قریب آ گیا لوگوں کے لیے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی قیامت بہت قریب ہے، یہ بہت دور نہیں ہے۔ اس طریقے سے سورہ قمر کے بالکل شروع میں فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، اور سورہ معارج کی آیت نمبر 6 اور 7 میں فرمایا انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، ہم اسے بہت قریب سمجھتے ہیں، قیامت دور نہیں ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ امام القرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک صاحب اپنے گھر کی دیوار کی چنائی میں مصروف تھے، جب انہوں نے سنا کہ آج یہ سورت نازل ہوئی ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، تو مکان کو بنانا بند کر دیا، چھوڑ دیا، ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن بہت قریب ہے۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں لکھا کہ ان کو ان کے ایک دوست نے ایک بڑی قیمتی وادی میں بہت قیمتی زمین کا ایک حصہ دینا چاہا، اس پر سیدنا عامر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آج ایسی ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کی نازل ہونے کے بعد ہم نے دنیا میں دل لگانا اور دنیا میں خرید و فروخت کو چھوڑ دیا ہے۔ ابو اسحاق اسماعیل بن قاسم العنزی الکوفی نے ایک مشہور شعر کہا ہے اس بارے میں، جس کو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا کہ الناس فی غفلاتهم ورح المنیۃ تطحن، الناس فی غفلاتهم ورح المنیۃ تطحن، یہ لوگ اپنی اپنی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور موت کی وہ چکی جو ہر ایک کو پیس کے رکھ دے گی وہ چل رہی ہے، وہ چکی رکی نہیں ہے، جو ہر ایک کو پیس کے رکھ دے گی وہ چکی چل رہی ہے، نہ جانے کس کا کب نمبر آئے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، میں وہ موت کا مزہ اور موت کے ذائقے کو چکھے اور دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ حساب کا وقت بہت قریب ہے، اور یہ حساب کا وقت اس لیے بھی قریب ہے کہ قیامت قریب ہے، اور حساب کا وقت اس لیے بھی قریب ہے کہ موت قریب ہے، اور حساب کا وقت اس لیے بھی قریب ہے کہ ہر آدمی کی قیامت تو اسی دن آ جاتی ہے جس دن اس کا انتقال ہوتا ہے، اس لیے کہ جزا اور سزا کا مرحلہ موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ عالم برزخ میں قبر میں جب لوگ تمہیں ڈال کے آئیں گے تو گویا کے بدلے اور نتیجے کا مرحلہ شروع ہو گیا، ہر مرنے والے کی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، پھر قیامت کا انتظار کیسا۔ اقترب یہ استعال سے ہے، قریب ہونا، قریب آنا، یہ عربی زبان کا اسلوب ہے جس کو قرآن نے اختیار کیا ہے، اور قرآن ہی نے اس زبان کو یہ اسلوب دیا اور عطا کیا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ جس کے واقع ہونے میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، یقینی بات ہو، اس کو جب بیان کیا جاتا ہے تو ماضی کا صیغہ بمعنی مستقبل ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے پڑھا اذا وقعت الواقعہ، یہ صیغہ ماضی کا ہے لیکن اس سے مراد آنے والا وقت ہے۔ اسی طریقے سے سورہ النحل کے بالکل شروع پہلی آیت 14 سے 12 میں سورہ النحل کی ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، وہ وقت بہت جلد بہت قریب ہے کہ آ جائے گا، جلدی مت کرو۔ یہاں عطا ماضی کا صیغہ ہے لیکن اس سے مراد مستقبل ہے۔ اور سورہ قمر کے شروع میں اقتربت الساعہ، یہاں پر ہے اقترب للناس حسابهم، اور سورہ قمر کے شروع میں ہے اقتربت الساعہ، قیامت بہت جلد آ جائے گی، بہت قریب آنے والی چیز ہے۔ اور جس طریقے پہ سور کے پھونکنے کے بارے میں بھی ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ سور پھونک دیا گیا تھا، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ جب سور پھونکا جائے گا. اس طریقے کے عموماً جو ماضی کے صیغے ہوتے ہیں وہ کسی واقع ہونے والے اہم معاملے کی تحقیق اور پختگی کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کے واقع ہونے کے بارے میں ہر قسم کے شک و شبے کو دور کر کے اس کو یقینی بنانے والے ہوتے ہیں کہ یہ بات یقینی ہے کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا جب لوگوں کا حساب ہوگا، لیکن لوگ اس کی طرف سے غفلت میں مبتلا ہیں. امام النسائی نے اپنی تفسیر میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ کے بارے میں کہ قَالَ فِي الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا میں، دنیا کمانے میں اور دنیا کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، یہی غفلت ہے، اور اس دنیا کی محبت میں اور اس دنیا کے اندر حد سے زیادہ مشغول رہنے نے ان لوگوں کو حقیقت سے غافل کر دیا ہے. حقیقت زندگی اللہ کی بندگی ہے، اور یہ وہ بندگی ہے کہ جس کو اختیار کیا جائے تو حشر کے میدان کی رسوائی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور ان کا حال یہ ہے کہ وہم فی غفلہ، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وہم معرضون، اور انہوں نے اعراض کیا ہوا ہے، منہ پھیرا ہوا ہے. اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت پہنچی تو ان کا رویہ اور ان کا برتاؤ اور ان کا بدلہ اور ان کا سلوک یہ رہا کہ دنیا کے کھیل کود میں پڑے رہے، اور انہوں نے بے توجہی سے اس بات کو سنا گویا کہ نہیں سنا. ما یأتیہم من ذکر من ربہم، نہیں آیا ان کے پاس کوئی نصیحت نامہ، نہیں آئی ان کے پاس کوئی نصیحت، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدث نہیں. محدث یہ اس میں مفعول ہے، نئی چیز کو کہتے ہیں. احدث یحدث احداث، نئی چیز، اور نئی چیز کو احدث اور نئی چیز کو بدعت، یہ دو نام ہیں جن سے قرآن نے اور دین کی زبان نے نئی چیزوں کو یاد کیا ہے. دین میں نیا کام اور دنیا میں نیا کام، یہ دو چیزیں ہیں جن کا سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ لوگ بدعت کے سمجھنے اور سمجھانے میں عموماً غلطی کرتے ہیں اور ان کو ٹھوکر لگتی ہے. جہاں تک دنیا کی نئی چیزوں کا تعلق ہے، ہر حلال چیز، مباح چیز، جائز چیز روا ہے، اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں یہ جستجو رہتی ہے کہ خوب سے خوب تر کی وہ تلاش میں رہتا ہے، اور انسان ترقی کرتا ہے، اس کے علم ترقی کرتا ہے. اس طریقے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ صدیہ قبل جہاز اور راکٹ اور دوسری چیزیں موجود نہیں تھیں جو آج موجود ہیں، اور کتنی وہ چیزیں ہیں جو آج سے ایک صدی، دو صدی، تین صدی بعد ہوں گی، جن کے بارے میں ہم اس وقت شاید تصور بھی نہیں کر سکتے. دنیا میں اور دنیا کی اشیاء، چیزوں میں نت نئی ایجادات کا آنا، بشرطے کہ وہ مباح ہو، حلال ہو، جائز ہو، اس سے اسلام نے منع نہیں کیا، انسان کی اپنی ضرورت ہے. لیکن دین کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے نبی اللہ کے اس پیغام کو لے کر آتا ہے اور اس نبی پہ کتاب ہدایت نازل ہوتی ہے، تو انبیاء سابقین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ شریعتیں لے کر آئے، ان پر کتابیں نازل ہوئی، اور سب سے آخر میں آخری پیغمبر سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمارت کو مکمل کر دیا جو انبیاء کی عمارت تھی. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. آپ کو جو شریعت دی گئی وہ آخری شریعت ہے، مکمل شریعت ہے. جو کتاب دی گئی مکمل کتاب ہے، آخری کتاب ہے. دین مکمل ہو گیا. اور یہ ہر نبی کا معاملہ ہے کہ نبی اس وقت تک مرتا نہیں ہے، نبی پر اس وقت تک موت طاری نہیں ہوتی جب تک نبوت کی تکمیل نہ ہو جائے، جب تک شریعت کی تکمیل نہ ہو جائے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم، معلوم یہ ہوا دین مکمل ہو گیا. اب یہ دین ایسا مکمل ہوا کہ اس کے اندر کوئی چیز اتنی فالتو، فضول، زیادہ اور اضافہ کی ہوئی نہیں ہے جس کو ہم اس دین سے، شریعت سے نکال باہر کریں. اور اسی طرح اس دین اور شریعت میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی نئی چیز شامل کریں. یہ دین مکمل ہو گیا، اس لیے فرمایا کہ جہاں تک دین کا معاملہ ہے، دین میں ہر نئے کام کو محدث اور احداث اور بدعت کہا جائے گا، اور دین میں ہر نیا کام مردود ہے، ناقابل قبول ہے، مسترد کیا ہوا ہے، نامنظور ہے.